محمد و آل محمد، بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی نشانی بنایا ہے. نشانی کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے آیت، یتلو علیہم آیاتہ. نبی کی تعریف میں فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی نشانیوں کو ایک کے بعد ایک کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہاں پہ جو آیات ہے اس کا مطلب قرآن کریم کی آیات نہیں ہے، اس کے لیے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں یہ رسول خدا بیان کرتے ہیں. یتلو کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک پاؤں رکھا، دوسرا پاؤں رکھا، تیسرا پاؤں رکھا، اس کو یتلو کہتے ہیں. ایک کے بعد ایک اللہ کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. وہ کون سی نشانیاں؟ وہ نشانیاں جو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر جگہ جگہ دیکھتے ہیں. بس ہم فرض فرمائیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر سورج نکلتے ہوئے کم سے کم احساس تو کیا ہے کہ سورج ہر روز ڈوبتا ہے نکلتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. پہاڑوں کو دیکھا ہے، سمندر دیکھیں، مثال کے طور پر دریا دیکھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تمام اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد دو طرح کے انسان بنتے ہیں. ایک البتہ ایک تو وہ حصہ ہوتا ہے جو ان چیزوں پر غور فکر کرتے ہی نہیں ہیں. معمولاً انسان ایسے ہی ہیں، زندگی گزارتے رہتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے. لہذا قرآن کریم بعض جگہ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، افلا ینظرون الی الابل، کیا انہوں نے کبھی اونٹ کی طرف غور نہیں کیا، اونٹ کو نہیں دیکھا؟ تو وہ چاہتا کیا ہے، ہر چیز کے اوپر غور و فکر کیا جائے. آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں اور غور و فکر نہ کریں، یہ اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے. اچھا مسلمان وہ ہے جو زندگی گزارتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے. جب غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، تو آپ ان میں ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. وہ یہ کہ سب کا سب کچھ اتفاقاً ہونے والی چیزیں ہیں یا کوئی قانون ہے جس کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مثلاً آپ ایک خاص وقت کے اوپر یہاں تشریف لائیں. مثال کے طور پر آپ نے ٹارگیٹ کیا کہ بھائی 9:30 بجے اس محفل نے شروع ہونا ہے، اس درس نے شروع ہونا ہے. تو آپ اس 9:30 کو ہدف بنا کر اپنے گھر سے نکلے، یہاں تک پہنچے. قانون کیا آپ کے ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں قانون یہ کہ 9:30 بجے شروع ہونا ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو کیا پھر بھی آپ 9:30 کو ٹارگٹ کرتے؟ نہیں، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں. 9:30 میں آپ کیا، کوئی خاصیت تھوڑی ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا یوں ہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں ایک ایک چیز کے پیچھے قانون ہے، ہر چیز کے پیچھے قانون بنا ہوا ہے. سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تقریباً ہم سب لوگوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا احساس کیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی میرے اور آپ کا دل خود بخود چاہتا ہے اللہ کے حضور عبادت کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور کوئی دعا پڑھیں، کوئی راز و نیاز کریں، کوئی خاص کام انجام دیں. مثلاً فرض فرمائیے ایک رات آپ کا دل چاہے گا کہ مثلاً اٹھیں، کوئی نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اہل بیت کی کوئی زیارت پڑھ لیں. کبھی ایسا ہوگا آپ سوچتے رہیں گے اتنے دن ہو گئے نہیں پڑھی، اب پڑھ لوں، دل نہیں چاہے گا. اپنے آپ سے پوچھے گا کیا کوئی قانون ہے یا ایسے ہی ہے سب کا سب؟ سب کا قانون ہے، ان تمام چیزوں کے اندر قانون بنا ہوا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی چیز پیچھے نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے تحت کام ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر آج آپ نے دیکھا کہ آپ کا دل مثلاً یوں آپ نے احساس کیا کہ ایک دن آپ کا دل وقت کے امام کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کا ذکر ہو. ہم لوگ بہت اس بات کو احساس کرتے ہیں، ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے آج کوئی عنایت ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں سب سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر البتہ کوئی ان چیزوں پہ توجہ دینے والا ہو، تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج ان کی طرف سے کچھ مسئلہ ہے یا نہیں، آج کوئی ایسے روٹین کا مسئلہ کوئی چیز نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے سادہ سا، آگے پہنچ کے کچھ اور ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید حاضرین میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سب کام ایسے ہی سادہ سادہ چل رہے ہوتے ہیں، اختتام تک پہنچتے پہنچتے کچھ سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، بس آپ احساس کریں گے نہیں واقعا کوئی عنایت ہو رہی ہے اس کا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شاید لگتا ہے بعض اوقات مصائب میں سے کوئی ایک مصیبت ایسی بیان ہو گئی جو اہل بیت کو پسند آ جاتی ہے. سب چیزیں قانون کے تحت ہیں. اگر خدا نمتال نے ہمارا جسم ایسا بنایا نا کہ اتنا سا اگر ایک گرام زہر جسم کے اندر چلا جائے دماغ سارا جسم ختم ہو جا سکتا ہے، تو معنویت کی دنیا اس سے زیادہ شدید ہے. معنویت کی دنیا اس سے زیادہ شدید ہے. مثلا ابھی آپ کا اور میرا جسم کیسا ہے، ممکن ہے کسی کے جسم میں ایک گرام زہر کا جائے، صرف ایک گرام. باڈی کا ویٹ کتنا ہے؟ مثلا فرض کریں باڈی کا وزن ہے 70 کلو. 70 کلو کا مطلب ہے 70,000 گرام. 70,000 گرام کے جسم میں ایک گرام زہر چلا جائے 70,000 گرام کا جسم ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو گیا. صحیح. اچھا آپ علاج معالجہ کیسے کرتے ہیں؟ علاج معالجہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مثلا میں کسی بیمار کو دیکھ رہا تھا، خود میرے والد کے ساتھ، ان کو جب کبھی ہارٹ اٹیک ہوا تو ایک چھوٹی سی گولی ان کو ڈاکٹر نے دی کہ آپ زبان کے نیچے رکھیں گے، ان لوگوں کے پاس تو بہت ہوتی ہے جو دل کے مریض میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا وہ چھوٹی سی گولی کا وزن کتنا ہوگا؟ گرام 2 گرام ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اس نے کتنے وزن کو سنبھالنا ہے؟ 70 kg کی ویٹ کو اس ایک گرام میں سنبھالنا ہے. اور اگر یہ اس کو اس وقت نہ ملے معاملہ ختم ہو گیا پھر. صحیح ہے. معنویت کی دنیا میں کیسا ہوگا؟ ہماری اور آپ کی معنویت کیا ہے؟ 30 سال سے اللہ کے بندے ہیں، 50 سال سے اللہ کے بندے ہیں، 70 سال سے اللہ کے بندے ہیں، 1 سیکنڈ کوئی بھیانک غلطی کر دی ختم ہو گیا سب. سورہ حجرات نے بیان کیا ہے اللہ کے نبی کو حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں مت دینا، ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ سب ہو سکتا ہے. اچھا اگر منفی ہو سکتا ہے مثبت بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے. مثبت کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جو اہل بیت کو پسند آ گیا ہے، بس کافی ہو گیا. اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان قوانین پر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی ترقی حاصل کریں، کوئی کمال حاصل کریں، بہتر ہے ان قوانین پہ توجہ دے دیں. اب جب آپ ان قوانین پہ توجہ دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم کل کی بات سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کل یہ بات ہو رہی تھی ہمارا دل امام کے لیے کیسے تڑپے گا. فی الحال اتنا نہیں تڑپ رہا، فی الحال اتنا نہیں ہے. کچھ تو ہم لوگ تکلفاً باتیں کہتے ہیں نا، مثلا کوئی شاعر آتا ہے مقاصدے کے اندر کہتا ہے آپ کا نام نہ لوں تو میرا دن نہیں گزرتا. فی الحال ایسا نہیں ہے، فی الحال اشعار میں بول لیتے ہیں، ویسے سب کی زندگیاں گزر رہی ہیں. اصل ایک بات سوچیے گا اپنے آپ سے، آیا ہم لوگ غیبت امام کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ نہیں. اصل میری انگلی کے اندر کانٹا چبا ہوا ہونا تو میں جتنا اس کے لیے پریشان ہوں شاید غیبت کے لیے اتنا بھی پریشان نہیں ہوں. کون غیبت کے لیے پریشان ہے؟ سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سب اپنے مزے میں زندگی گزار رہی ہے، کسی کا کاروبار چل رہا ہے، کسی کی زندگی گزار رہی ہے، سب کے کام چل رہے ہیں. اس سے پوچھو کبھی تم غیبت پہ روئے ہو؟ مثلا ہم اور آپ اگر واقعاً وہ ایک آدمی مجھے ملا، اس کو پتہ نہیں گورنمنٹ نے کسی کسٹم میں ڈیوٹی لگا دی تھی، بہت بڑا بزنس مین کراچی کے اندر، بہرحال اس کی بہت بڑی کمپنی ہے وہ، اس کو کہیں گورنمنٹ نے 6 کروڑ روپے کی ڈیوٹی لگا دی. تو تھا تو اہل سنت میں سے، قم گیا اس کو نپٹانے کے لیے. کسی نے کہا تم قم جاؤ وہاں لوگوں سے ملو، تمہیں کوئی دعا شعا بتائیں گے تو نبٹ جائے گا. قم گیا بڑے بڑے لوگوں سے ملا جا کر، کس کام کے لیے؟ اپنی 6 کروڑ روپے کی ڈیوٹی کو بچانے کے لیے. تو مجھے بتا رہا تھا، کہنے کا میں آیت اللہ وحید خراسانی سے ملا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ صبر کرو یہ تو پیسہ تمہارے پاس واپس آئے گا. میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ 6 کروڑ روپے کی خاطر دنیا مارا مارا پھر رہا ہے، میں اپنے امام کی خاطر کہیں گیا؟ کسی صحرا میں گیا اس تک میں نہیں. وہ جو پچھلے تھے جو امام تک پہنچے وہ اس وجہ سے پہنچے وہ تڑپ رہے تھے، ہم لوگ تڑپ نہیں رہے. مثلا ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اب یہ تڑپ بھی مختلف انداز میں ہو سکتی ہے. بہت مشہور ایک آدمی کا واقعہ ہے، اور یہ دور ہے ابن طاؤس کا دور، سید ابن طاؤس شیعہ علماء بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا مقام سمجھا جاتا ہے ان کا. پرہیزگار تھے، نجف اشرف میں رہتے تھے، اور زمانہ جو تھا وہ لگ بھگ ہلاکو خان کے حملے کا زمانہ تھا. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. سید ابن طاؤس کا احترام بہت زیادہ تھا، تو اس میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کے ران کے اوپر کہیں کوئی پھوڑا نکلایا. وہ پھوڑا اس میں لکھا، مجھے یاد ہے عبارت میں لکھا تھا کہ اگر مٹھی بند کریں تو اتنا موٹا پھوڑا نکل آیا تھا، اور اس میں سے مسلسل خون بہتا رہتا تھا. تو یہ بندہ خدا درد سے بھی لرزتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ جب بھی گرمی کا وقت آتا تھا، گرمی کا زمانہ آتا تھا، تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور اس کے کپڑے بھی نجس ہو جایا کرتے تھے، عبادتیں بھی نہیں کر پاتا تھا، بہت پریشان تھا. تو یہ سید ابن طاؤس کے پاس آیا، کیونکہ بہت پرہیزگار تھے. پتہ نہیں پہلے کوفہ میں آیا سید ابن طاؤس، کیا پتہ نہیں پہلے نجف میں آیا. کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے ڈاکٹروں کو بلاتا ہوں. تو اپنے زمانے کے انہوں نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو دیکھو. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اور صاحب یہ بغیر کاٹے صحیح ہوگا نہیں، یہ کاٹنا پڑے گا، اور یہ کٹے گا تو اس کی ران میں پورا گڈھا بن جائے گا، اور کاٹنے میں اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ مارا جائے گا، ذرا سی بھی غلطی ہوئی یہ مارا جائے گا. تو اس کا علاج سوائے کاٹنے کے کچھ نہیں ہے، اور کاٹنے میں خطرہ اتنا ہے کہ ہم یہ خطرہ نہیں لے سکتے، اس کو ایسے ہی چھوڑنا پڑے گا. سید نے کہا کہ تم دوسری جگہ پہ آنا، یعنی پہلے وہ شاید کربلا گیا پھر دوسری دفعہ نجف بلایا، یا پہلے نجف گیا پھر دوسری دفعہ کربلا بلایا. کہا وہاں ڈاکٹر بڑے ہوتے ہیں، ان سے علاج کروائیں گے. وہ وہاں پہ گیا، وہاں پر بھی دوبارہ ڈاکٹر کو دکھا. ڈاکٹر نے کہا کہ رائے وہی رائے جو آپ سے کہیے، کہ اس کا جراحی کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے، اس کی جراحی ہوگی، اور اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، مر بھی سکتا ہے یہ، اس لیے نہ کریں بہتر ہے. ٹھیک ہے، تکلیف اٹھائے کیا کر سکتے ہیں. اس بندے خدا کو کہہ دیا گیا کہ بھائی تمہارے اوپر تکلیف ساخت ہے، تمہارے کپڑے اگر گندے ہوتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے تم ایسی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. تو جب اس نے بہت کہا سید ابن طاؤس سے کہ آبا مجھے کوئی مشکل کا حل بتائیں، حل کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی حل دنیا میں نہیں ہے، اب امام کے ہاتھ میں ہے، جاؤ اپنے امام کو بلاؤ، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ڈاکٹروں کے پاس لے جا سکتے تھے، وہ ہم نے دکھا دیا، اب یہ ہم لوگوں کی تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ جاؤ تو اپنے امام سے کہو. کہنے لگا میں کیا کروں؟ کہا جاؤ شہر کے باہر جاؤ، صحرا میں جاؤ، امام کو پکارو، اگر مصلحت ہوئی تشریف لے آئیں گے، تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ باہر چلا جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کام 10-15 منٹ کا ہوتا ہے، بس باہر گیا اس نے رونا شروع کیا مولا تشریف لایا. نہیں، ایک ایسی جگہ تک پہنچے جہاں یوں لگے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر مر گیا یہ آدمی. جب واقعا طلب اس جگہ پر پہنچ جائے کہ ہم یہ احساس کریں گے نہیں، ابھی جو مانگ رہا ہے، ابھی کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یا مولا ادرک نہیں، پھر گھر تو ادھر ادھر کر کے دیکھتا ہوں کوئی مدد آئی یا نہیں آئی. ایسے نہیں ہے، یہ بات جب تک دل سے نہیں نکلے گی، روح سے نہیں نکلتی، بات کہیں پہنچتی نہیں ہے. تو جب اس نے بہت زیادہ گریا و فریاد کی، یہ کیا وہ کیا، تو کافی تفصیلات اس کی بیان کرتے ہیں، مثلا 4 سوار تشریف لائے، اس طرح سے کافی تفصیلات ہیں. باہر امام تشریف لائے، امام نے کہا مشکل کیا ہے؟ اب پہلے تو اس کو یاد نہیں آیا میری مشکل کیا ہے. وہ تو نے امام سے اور باتیں کی کہ آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا. امام نے بہرحال اس کو یاد دلایا گویا کہ تمہارے چوٹ کا مسئلہ تھا، تو امام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جاؤ اب یہ صحیح ہو گئی. تو اس نے کہا کہ مولا میں تو آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اچھا وہ بےچارہ بندہ خدا اتنا عاشق تھا امام کا کہ وہ اپنی چوٹ کو بھول ہی گیا، اور وہ کہنے لگا مولا چوٹ کا مسئلہ نہیں، اب تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. امام نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کہ مولا سوار ہوئے، یہ پیچھے پیچھے آیا، مولا کے قدموں کو پکڑ لیا، امام سواری پہ تھے، اس نے قدموں کو تھام لیا. کہنے لگا مولا میں چھوڑوں گا نہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. تو جو امام کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ تم کیسے نوکر ہو، کیسے امام کے ماننے والے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں یہاں رہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. پھر اس کو خیال آیا کہ ہاں یہ بے ادبی ہے، اگر مولا کہہ رہے ہیں میں یہاں رکوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ساتھ جاؤں. انہوں نے کہا مصلحت نہیں ہے، تو پھر مجھے امتثال کرنی چاہیے. تو اس نے پاؤں چھوڑ دیا اور اطاعت کی, وہیں پہ کھڑا رہا. پھر وہ چلا گیا امام, یہ دوبارہ گیا, روتا رہا. پھر شہر میں واپس آیا سید ابن طاووس کے پاس اور سید سے کہا کہ سید میں تو میری مشکل حل ہو گئی, شفا پا گیا. انہوں نے تمام ڈاکٹرز کو دوبارہ جمع کیا اور ان کو کہا کہ یہ آدمی جانتے ہو یہ کون تھا؟ سب نے کہا ہمیں یاد ہے, یہ آدمی ہمارے پاس آیا تھا. انہوں نے کہا اگر کسی نے اس کا علاج کیا ہو تو کتنے عرصے میں صحیح ہونا چاہیے؟ کہا اگر کسی نے اس کا علاج کیا ہو تو 2 مہینے میں اس کا صحیح ہونا چاہیے اور اس کے ٹانگ کے اوپر نشان ہونا چاہیے. اٹھا کر دیکھتے رہے پہلے ایک ٹانگ کو پھر دوسری ٹانگ کو کہ کوئی نشان بھی نہیں تھا جہاں پہ امام نے ہاتھ پھیرا تھا اس کا. سید ابن طاووس کے زمانے سے یہ واقعہ مستند ترین واقعوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے. کیا بھائی ایسا ہے؟ لیکن یہ کب نصیب ہونا ہے کسی کو؟ یہ اس وقت نصیب ہونا ہے جب واقعاً دل سے پکار آ جائے. یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ سے 2-4 جملے کہے, آپ نے بھی سنے, آپ نے گھر جا کے پکارنا شروع کیا, بس معاملہ پورا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ جب تک تڑپ نہیں بنے گی معاملہ حل نہیں ہوتا. کل اس تڑپ کو ایجاد کرنے کے لیے ایک بات ہوئی کہ بھائی کم سے کم ایسا ہو کہ گناہوں کے ساتھ شاید وہ تڑپ نہیں بن پائے گی. ہاں, ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی انسان گناہگار تھا, کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا, بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا, اس مصیبت کی وجہ سے امام کو پکارنا شروع کر دیا, تو ممکن ہے کہ امام اس کی زندگی میں تبدیلی لے آئے. جیسے اس آدمی کا کل واقعہ تذکرہ ہوا کہ گاڑی خراب ہو گئی, مصیبت میں آ گیا وہ. لیکن اگر کوئی روٹین میں چل رہا ہو, کوئی مصیبت نہیں ہے, چاہتا ہے امام سے رابطہ بنے, یہ بغیر غیر معمولی پاکیزگی کے یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا پڑے گا. پھر کچھ چیزیں مسلسل کرنی چاہیے ہمیں, مسلسل کچھ نہ کچھ رابطہ بننا چاہیے. کچھ دن پہلے گلگت میں تھا, کچھ وقت پہلے, 1-1.5 مہینے پہلے, تو وہاں پہ ایک عالم نے ایک نصیحت کی. میں جہاں جاتا ہوں ان کی اس نصیحت کو دہرانے لگا ہوں جب تک کہ میں احساس کرتا ہوں کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. میں اپنے پورے گھر بار کو لے کے گیا تھا, بیوی بچوں کو لے کے گیا تھا, اور ان کے پاس بھی جب لے کے گیا تو سارے بیوی بچوں کو سب کو لے کے گیا کہ یہ جو نصیحت کریں گے میں نہ سنوں, یہ میرے بچے بھی سنیں. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر, تو جتنی محنت اپنے اوپر کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت اپنی اولاد پہ کریں, کیونکہ میں اور آپ 50-60 سال میں مر جائیں گے, ان کے عمل پر ہم زندہ رہیں گے, ان کے عمل پہ ہم نے زندہ رہنا ہے, ورنہ ہم اور آپ تو 50-60 سال کے اندر مرے کھپے معاملہ ختم ہو گیا. محنت بچوں پہ ہونی چاہیے, اولاد پہ بہت محنت ہونی چاہیے, البتہ شروع خود سے ہونا چاہیے, پھر بچے محنت میں بھی آ جاتے ہیں. صاحب لے کے گئے, تو جب تھوڑی دیر بات چیت ہوئی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب کوئی نصیحت کریں. ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت اچھے اچھے لوگ گوشہ کنار میں پڑے ہوئے ہیں. پڑے ہوئے اس لیے کہہ رہا ہوں, خیر خبر نہیں ہے بیچاروں کی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا. تو اسی طرح یہ بیچارے بھی ہیں, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. سندھ میں ایک عالم تھے, لگے آتا ہوں ان کا تذکرہ کر دوں. کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہوا, بڑے مولائی آدمی صاحب, بڑے گرم قسم کے مولائی, سندھی ویسے بھی آپ کو جانتے ہیں, تھوڑا سا ان کے اندر زیادہ ایک ٹچ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک, کیا امام کوئی نظر عنایت کر دی ان لوگوں کے اوپر. ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی, ایک سنی رائٹر تھے قاضی اطہر مبارک پوری, سنی رائٹر ہے, اس نے یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اور ہم لوگوں کے پاس بھی مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب امیر المومنین کی خلافت غصب ہوئی, تب چند سندھی امیر المومنین کے پاس آئے تھے کہنے کے لیے کہ حق آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ان لوگوں کے اندر جڑیں بہت پرانی ہیں, بہت پرانی جڑیں ان لوگوں کے اندر, اور خطوں سے بھی شاید آئے ہوں, لیکن روایت میں کم سے کم نہیں آئے, روایت میں سندھی ہی لکھا تھا. بہرحال وہ صاحب بہت اس طرح مضبوط تھے معاملے میں. تو ایک دن دریائے سندھ میں کشتی میں جا رہے تھے, ادھر سے ادھر کراس کر رہے تھے, تو کشتی میں ہی چند جوان لڑکے بیٹھے تھے, وہ اہل سنت سے تھے, اور وہ ان کو پہچانتے تھے کہ ہمارے مولانا صاحب شیعوں کے مولانا ہیں, بہت پاکیزہ آدمی ہیں. تو انہوں نے تفریح لینے کے لیے ایسے ہی کہا کہ آپ کے مولا ہر جگہ مدد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی کرتے ہیں. کہنے کہ اگر آپ پانی میں ڈوب جائیں نکالیں گے اندر سے؟ تیرنا آتا ہے آپ کو؟ کہ نہیں آتا. کہ پانی میں ڈوب جائیں تو بچیں گے آپ؟ کہ مولا نے چاہو تو بچا دیں گے. کہنے کہ پھر چھلانگ لگاؤ. وہاں سے کہا پھر چھلانگ لگاؤ. کہ نہیں, تو کوئی مشکل ہی نہیں. انہوں نے کھڑے ہوئے ڈوب چھلانگ لگا دی. ساحل پہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے مولانا صاحب کا, ان کو پتا تھا مولانا صاحب کو تیرنا نہیں آتا, انہوں نے دیکھا کہ ان لفنگوں نے پتہ نہیں کیا بات کہی ہے, مولانا صاحب کو غصہ ہے, مولانا صاحب نے چھلانگ مار دی. تو وہ لوگ وہاں سے چھلانگ مار کے اندر آئے کہ یار پکڑو بھائی, مولانا صاحب تو گئے, تیرنا تو آتا نہیں ان کو, تو گئے. تو وہ جتنی دیر میں آتے دریا نے بہرحال بہاؤ دینا تھا, بہاؤ دیا دریا نے, مولانا صاحب کہیں سے کہیں نکل گئے. لوگ بہرحال واپس آئے, دیکھا مولانا صاحب وہ دور سے کہیں سے ساحل کے اوپر چڑھ رہے. انہوں نے کہا چلو بھائی مولانا صاحب زندہ تو ہیں, یہ تو ایک مارکہ ہے. دوسرا مارکہ یہ ہوا کہ لڑکوں نے کہا کہ مولانا صاحب جب چھلانگ مار رہے تھے نا تو ان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے تھے کہ میں ہاتھ نہیں لاؤں گا, مولا مجھے نکالیں گے. یہ دو مارکے. جب باہر نکلے تو ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہ میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا, اب مولا مجھے نکالیں گے. تیسری بات یہ کہ جب لوگ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا بدن بھی خوش تھا, اس پائے کے آدمی تھے. تو مولا کی عنایت تو بہت ہے. لوگ اب بھی ہیں گوشہ کنار میں, ابھی بھی ہیں کہیں, وہ ادھر ادھر ہیں, بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کہاں پر ہے, کس طرح کا ہے, پہچانتے نہیں ہیں کچھ لوگ. ہم لوگ بھی نہیں پہچانتے, ہم تو ایک آدھ مثال کے طور پر احساس بھی نہیں آ رہا سر کے اندر کچھ ہے. تو چلو ان سے پوچھ لیا, تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کوئی نصیحت کریں. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے, جب میں پہلی دفعہ ان سے ملا تو یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا حوصلہ بنے کہ ابھی اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں معاملہ ختم ہو گیا ہے. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں معاملہ ختم, میدان خالی ہے. نہیں, میدان خالی نہیں ہے, اللہ اپنی زمین کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا. حجت خدا کے نوکر ہر جگہ ہیں, حجت خدا کے نوکر ہر جگہ ہیں. یہ زمین اگر حجت خدا کے نوکر نہ ہوتے تو تباہ برباد ہو جاتی, یہاں پر ہونا چاہیے ان کے نوکر. تو وہ جناب علی, ان سے میں نے پوچھا تو ملے, بہت خوش ہوئے, بڑا جناب گلے لگایا, یہ ہم بھی بڑے خوش کے چلو یار ایک بڑا آدمی گلے لگا رہا ہے. تو میں نے کہا ایسی باتوں باتوں میں, میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا. دیکھنے لگے مجھے, دیکھ کے ہنسنے لگے, کہنے لگے پانچ سال سے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. مولانا صاحب آج ہی ملا ہوں میں. کہنے لگے نہیں, پانچ سال سے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ آدمی کچھ نہیں, بندے خدا نے میرے لیے اوپر احسان کیا نا, پانچ سال سے دعا کر رہا ہوں. خیر جب نے ملے تو ان سے کہا کوئی نصیحت کریں. کہنے لگے ایک نصیحت ہے, انہوں نے کہا ایک آئے کریمہ ہے, وہ من حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اچھا میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا. کہنے لگے جہاں کہیں بھی جاؤ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو. اچھا فقہ میں اس سے ہم استشاد کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں کہیں نماز پڑھنی ہے چہرہ اپنا کعبے کی طرف رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کہنے لگے دیکھو زندگی میں مشغول رہو, تم بہت مشغول ہو, کام میں مشغول ہو, جو کر رہے ہو کرتے رہو, ہر پانچ دس منٹ کے بعد ایک دفعہ وقت کے امام کو پکارتے رہو. وہ من حیث و خرجتا, جہاں کہیں سے بھی نکلو, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, مقدس مسجد کی طرف اپنا سر گھماتے رہو. تو کہنے لگے دنیا میں کسی بھی کام میں مشغول رہو, اس وقت کائنات کی مقدس ترین ہستی وہ وقت کا امام ہے, اپنا چہرہ اس طرف رکھو. تو میں نے کہا عملاً کیا کروں؟ یعنی عملاً یہ کرو کہ ہر دس پندرہ منٹ میں ایک دفعہ یا صاحب الزمان کہتے رہو, ایک دفعہ کہتے رہو, مسجد حرام کی طرف رہو, مقدس کی طرف رہو, ورنہ تمہارا چہرہ دنیا کی طرف پھرتا رہے گا. دنیا میں زیادہ غرق ہو گئے پھر امام کو یاد نہیں آئے گی تمہیں. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے, ہم لوگ اتنا غرق ہو جاتے ہیں اپنے کاموں کے اندر. مثلا ہم خود سوچیں, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ابھی یہاں سے نکلیں گے, مثلا آپ اپنے گھر جائیں گے, ہم کہیں اور جائیں گے, کھانا وانا کھائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تین چار گھنٹے تک امام کی یاد آئے گی نہیں. صبح کو مثلا آپ نے, میں نے نماز پڑھی, اس کے بعد دعائے عہد پڑھی, دعائے عہد پڑھی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم دعائے عہد پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی امام یاد نہیں آتے, روٹین کے تحت تو یوں ہی پڑھی پڑھی ختم ہو گئی. یا اگر پڑھ بھی لی, اب نکلے مثلا سات آٹھ بجے گھر سے نکلے کام کاج کے اوپر, رات کو اب شام تک واپس آتے آتے امام نے یاد آنا ہے کیا؟ ہمیں یاد نہیں آتا, یہ ہماری خرابی. اگر ہم ایسے شیڈول بنا لیں نا اپنا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امام کو پکارتے رہیں, کہیں نہ کہیں ایک سلام کہتے رہیں, تو ہماری وجود کی برکتیں بہت بڑھ جائیں گی. پھر ہماری زندگی کچھ اور ہونا شروع ہو جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر نافذ ہیں. جو جتنا حجت خدا کے ساتھ رہے گا, جتنا حجت خدا کا ذکر کرے گا, اس کی وجود میں معنویت میں بڑھنا ہے. حقیقت یہ ہمیں بھی اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب ہم لوگ مثلا مجلسوں کے اندر زیادہ ذکر کرتے ہیں امام کا تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں لگتا ہے کہ کچھ مثال کے طور پر وہ اس کو پسند کرتے ہیں اس بات کو. ویسے سب کچھ اسلام ہے, ظاہر ہے آپ مجلس میں جو کچھ بھی تذکرہ کریں گے وہ سب کا سب دین سے ہی ہوگا, بالآخر بے دینی کی بات تو نہیں کریں گے, لیکن ان کے تذکرے میں کوئی خاص برکت ہے. یہ دنیا گویا ایسی بنی ہوئی ہے کہ جو حجت خدا کے ساتھ ہے اس کے لیے دنیا ہے, اس کے لیے آخرت بھی ہے, سب کچھ اس کے لیے. اب اس معاملے میں ایک دعا ہے, وہ دعا بہت مشہور دعا ہے, کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس دعا میں کیا کہا خدا نے متعال سے, اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اے خدا اپنی پہچان کروا دے کہ تو اگر اپنی پہچان نہ کروائے تو میں تیرے نبی کو نہیں جان سکتا. اللہم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اے خدا اپنے نبی کی پہچان کروا دے کہ اگر تیرے نبی کی میں پہچان نہ کر پاؤں تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی حجتک, اے خدا اپنی حجت کی پہچان کروا دے. فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی, اگر میں تیری حجت کو نہ پہچانوں تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یہ حجت کا مقام ہے. اگر اس کو ہم اس طرح سمجھیں, جتنی دیر حجت کو یاد نہیں کریں گے اتنی دیر دین سے جدا ہیں, اتنی دیر ہم دین سے جدا ہیں. تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان کی یاد کا مسئلہ کیا ہے, کیوں اتنا اہم ہے. ابھی جتنے لوگ ملتے ہیں امام سے, مثلا کبھی کوئی فریاد کرتا ہے مولا کب آپ کا ظہور ہوگا, فرماتے ہیں دعا زیادہ کرو, دعا زیادہ کرو. پوچھتے ہیں کیا دعا کریں, فرماتے ہیں تعجیل کی دعا کرو کہ ظہور میں تعجیل ہو جائے کسی طریقے سے. گویا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری ہو, ہم سے کئی ہزار گنا وہ چاہتے ہیں کہ جلدی تشریف آوری ہو, کیونکہ اپنے ماننے والوں کو خطروں میں دیکھتے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو مصیبتوں میں دیکھتے ہیں. تو جو چاہنے والے وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کی مصیبتوں کا حل کیا ہے, لیکن جس کے ہاتھ میں حل ہے وہ تو جانتا ہے نا حل کیا ہے. بالکل ایسا جیسے ایک بیمار آبادی ہے, بیماری میں مبتلا ہے, مر رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم علاج کیا ہے, علاج ایک اور ڈاکٹر کے پاس ہے, اس کو یہ لوگ آنے نہیں دے رہے. اب وہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر بیماروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے آنے تو دو پھر میں علاج کر دوں گا, لیکن آنے دو. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے, ہم وہ بیمار ہیں جو بیماری میں پڑے ہیں, علاج مولا کے ہاتھ میں ہے, لیکن اپنے آپ کو علاج کے لیے تیار نہیں کر رہے. کب ہم علاج کے لیے تیار ہوں گے, جب اس بات کا یقین کر لیں گے کہ علاج انہی کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس جگہ پر ایک اہم نقطہ آتا ہے, اب وہ نقطہ سیاسی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ نقطہ یہ ہے, امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, فرمایا یملأ الارض قسطاً وعدلا کما ملأت ظلماً وجورا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. پہلی شرط کیا ہے آمد کے لیے, پہلی شرط آمد کی یہ ہے کہ لوگ ظلم سے بیزار ہوں, لوگ ظلم سے بیزار ہو. اچھا اکثریت بیزار ہو یا اقلیت بیزار ہو. وہ ہمارے یہاں ایک جگہ کراچی میں ایک پروگرام ہوا دو دن کا, اس کے آخر میں لوگوں نے سوال جواب کیے, تو وہ جو منتظم تھا وہ پیچھے پڑ گیا کہ ان سب سوالوں کے جواب اب لکھ کر دیں گے. آج کل میں کمرے میں بیٹھا یہ کام کرتا رہتا ہوں کہ وہ جو جتنے سوال ہوئے تھے ان کے لکھ رہا ہوں جواب کو, سارے جواب کو. اس میں کسی ایک نے پوچھا, کہنے لگا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے تو سب صحیح ہوگا, وہ تشریف کب لائیں گے؟ جب آپ لوگ کہتے ہیں جب سب اچھے ہو جائیں گے تو وہ تشریف لائیں گے, تو یہ کیسے ہوگا؟ اگر سب اچھے ہو جائیں گے تو پھر واپس آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو مسئلہ اس کا یہ نہیں کہ سب اچھے ہو جائیں گے پھر امام تشریف لائیں گے, نہیں, اتنی اقلیت اچھی ہو جائے جو امام کی نصرت کے لیے کافی ہو. اتنی اقلیت 10% 20% اچھے ہو جائیں جو امام کی نصرت کے لیے کافی ہوں, تب امام تشریف لے آئیں گے. جب تشریف لائیں گے ظلم سے لڑیں گے. پہلی شرط کیا ہے, وہ 10-20% تو ظلم سے بیزار ہونا, پھر وہ ظلم کو پسند نہ کرتے ہوں. اب ہم لوگ کے ساتھ مصیبت کیا ہے, کہیں نہ کہیں ظلم کے ساتھ دوستی گاڑے بیٹھے ہیں ہم لوگ, کہیں نہ کہیں دوستی گاڑے بیٹھے ہیں. اب دیکھیں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مثلا اپنے آپ سے پوچھے گا, اول وقت نماز پڑھنا عدل ہے؟ آیا دیر سے نماز پڑھنا بھی عدل ہے؟ نہیں. عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی موضعہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. نماز کو اول وقت رکھنا چاہیے دیر سے رکھنا چاہیے؟ اول وقت. دیر سے رکھنا عدل ہے یا ظلم ہے؟ جو دیر سے پڑھ رہا ہے وہ ظلم کا دوست ہوا یا نہیں ہوا؟ ظلم سے دوستی کر دی نا, اب امام کی محبت آئے گی نہیں آئے گی؟ کیوں؟ کم سے کم اس مسئلے میں ظلم کے ساتھ شریک ہے, خود ظلم کر رہا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی امام کی نصرت کرے گا, ارے بھائی امام نے آ کر ظلم کا خاتمہ کرنا ہے, یہ بعد میں شاید ساتھ دے دے, لیکن یہ وہ پہلا والا نہیں ہے جس کی وجہ سے امام کا ظہور ہوگا. پہلے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگی سے ہر قسم کا ظلم نکال دیا ہوگا. چلو پہلے والے 313 میں تو خیر داستان ہی چھوڑ دیں, پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے. دوسرے کسی گروپ میں آ جائیں ہم لوگ, دوسرے کسی گروپ میں آ جاتے ہیں, اس کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ کم سے کم ظلم سے بیزار تو ہو. آیا واقعا ہم ظلم سے بیزار ہیں؟ واقعا ظلم سے بیزار؟ اچھا اپنی مرضی سے ٹی وی کھولتے ہیں, اس کے اوپر مثال کے طور پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں, یہ ظلم سے بیزار ہیں؟ یہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ ظلم ہے. اگر ہم ظلم سے بیزار ہوتے تو خود کھول کے دیکھتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم ظلم سے بیزار بھی نہیں ہیں. دو راستے ہو گئے نا, ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے ظلم نکال دیا ہے, صفر, عدل محض. یہ مثال کے طور پر وہ 313 ہو گئے جو پورے ہوں تو امام تشریف نہیں آئے. دوسرا گروپ کون سا ہے؟ وہ جو ظلم کر رہا ہے, ظلم میں مبتلا ہے لیکن ظلم سے بیزار ہے, ظلم سے بیزار ہے. ظلم سے بیزار ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اپنے ارادے سے نہیں کرتا, مصیبت میں پھنس گیا ہے. مثال بہت واضح ہے. مثلا آپ کہیں پہ رہ رہے ہیں, جناب برابر والا میوزک سن رہا ہے. اچھا وہ جو برابر میں میوزک سن رہا ہے, آپ کے کان میں میوزک کی آواز پڑ رہی ہے؟ ہاں پڑ رہی ہے. ظلم ہے یا عدل ہے؟ یہ میوزک سننا خدا نے متعال کی نافرمانی ہے, خدا کی نافرمانی ظلم ہے. ظلم میں آپ شریک ہیں؟ نہیں شریک نہیں ہے. کیوں؟ ہم بیزار ہیں, نہیں سننا چاہتے تھے, اس بدبخت نے چلایا ہوا اتنی اونچی آواز میں جہاں کہیں بھی روز کی آواز آ رہی ہے. ظلم میں شریک نہیں ہے, یہاں ظلم میں بیزار ہے. اب کم سے کم ہم اور آپ اگر ظلم کو اپنی زندگی سے نہ کاٹ سکیں تو ظلم میں شریک تو نہ ہو, کم از کم ظلم سے بیزاری تو دکھائیں. اگر ہر طرح کا ظلم کر رہے ہیں نعوذ باللہ, یا ظلم سے بیزاری نہیں ہے بلکہ ظلم سے خوش ہیں, ظلم سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں, اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم امام کے منتظر ہیں, پھر کیسے ہوگا؟ پھر تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ جگہ جہاں ہمیں بہت اچھا سوچنا پڑے گا کہ بھائی ہم اور آپ نے اگر ظلم سے بیزاری اختیار نہیں کی تو پھر امام کی نصرت کون کر رہا ہے؟ یا کم از کم ہمارے دعوے کا کیا ہوگا؟ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ کام رکے گا نہیں, کام تو ہو جائے گا, کوئی ہمارے محتاج تھوڑی ہے دین. بھائی اگر کراچی لاہور پاکستان اور ایران فلان توران کے مومنین نے ساتھ نہ دیا تو کیا خدا نے متعال کے وعدے ختم ہو گئے؟ خدا نے متعال کے وعدے تو پورے ہونے ہیں نا, کبھی نہ کبھی تو امام نے تشریف لانا ہے. صرف ایک خطرہ ہے, ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا, ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا. اگر خدا نے مجھے اور آپ کو یہ امانت دی کہ میں اور آپ سید الشہداء کا ذکر کریں, اس امانت کے بعد ہم سے حساب بھی لے گا کہ اگر ہم نے تم کو ایک فضیلت دی تھی تو یہ فضیلت مفت میں نہیں دی تھی, اس فضیلت کے بدلے میں تمہیں جواب بھی دینا تھا. فضیلت کیا ملی؟ تم سید الشہداء کا ذکر کرو, چلو فضیلت مل گئی. جواب کیا دینا ہے؟ جواب یہ دینا ہے کہ بعد میں تم ظلم کے دور ہٹے یا نہیں ہٹے. اگر ذکر سید الشہداء بھی کرتے رہے اور ظلم بھی ساتھ چلتا رہا, قیامت کے دن جواب کیسے دیں گے؟ اس کے بعد سید الشہداء وہ تھے جنہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہمیں سب چیزوں کو سوچنا پڑے گا. بس اپنی زندگی میں کیا حساب کرنا پڑے گا؟ میں ظالم نہ بنوں, ظالم نہ بنوں, ظلم کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہ ہو, بلکہ میں ظلم سے بیزار ہوں, ظلم سے بیزار ہوں. اب سیاسی نقطہ جو ہے وہ یہاں پر ہے, اگر میرا اور آپ کا دل ذرا سا بھی کسی ظالمانہ چیز پہ جڑا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی اس تیاری میں نہیں آیا. مثال کے طور پر صاف سی بات ہے, اب یہ پتہ نہیں پسند کریں آپ یا نہ کریں, مثلا پاکستان کی حکومت عادل ہے یا ظالم ہے؟ کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ عادل ہے؟ اگر عدل ایسا ہے نہیں معلوم پھر ظلم کیا ہوگا. واقعہ ظلم ہے نا, اس ظلم سے آپ کو بیزار ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اگر آپ کے اور میرے دل کے اندر اتنی سی بھی امیدیں ان لوگوں سے لگی ہوئی ہیں نا, اس کا مطلب ہے ابھی ہم ظہور امام کے لیے تیار نہیں ہوا. کیوں؟ ابھی ہمارے دل میں ظلم سے امیدیں لگی ہوئی ہیں, یہ ظلم شاید کچھ دے گا. جب بھی دل میں ظلم سے امید ہے, جب بھی دل میں ظلم سے وابستگی ہے, اس کا مطلب ہے امام کے لیے تیاری نہیں ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر ایک چیز اور عرض کروں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک دفعہ میری آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتا ہے, ایک دفعہ گناہ ہوتا ہے مجھے برا نہیں لگتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی ظلم سے بیدار نہیں ہوا, ابھی ظلم سے میرا دل اور ٹھنڈا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ابھی میں بہت دور ہوں کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہوں. کیوں؟ ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کم از کم چیز جو چاہیے وہ ظلم سے بیزاری ہے. اچھا, اب میں اور آپ کیا کریں؟ آپ اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیں. یا ظلم نہ ہو جو بہت اعلیٰ مقام ہے, کم از کم اتنا ہو کہ ظلم سے بیزار ہو, کم از کم اتنا ہو جیسے ظلم سے بیزار ہو. جیسے ابھی مثلا انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی وہ کل پارا چنار کی ویڈیو دکھائی جائے گی شہدا کی, تو میں اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے. ابھی وہ بےچارے وہاں شہید ہو رہے ہیں, ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں ان کے, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. کم از کم کام اتنا کریں کہ جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اتنا تو کہہ دینا, جتنا آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے اتنا تو کہہ دیں. کیوں؟ کل خدا حساب لے گا, میرے بندوں پہ ظلم ہوا, تم نے کیا کیا؟ تو اپنی زندگی مشغول رہے, تم نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, جواب دینا پڑے گا. اور ہم اور آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن اعداکم. جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن, جس نے آپ سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا. اب اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا نا کہ بھائی جتنی بھی چیزیں اہل بیت کے خلاف ہیں ان تمام کو مجھے چیلنج کرنا پڑے گا, مجھے پسند نہیں ہیں یہ چیزیں. اب اپنے آپ سے پوچھیں زندگی سے کیا کیا نکالنا پڑے گا. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے, ہمارے دلوں میں کونے کھدروں میں کہیں نہ کہیں کچھ جڑیں باقی رہ گئیں, وہ ہم سے نہیں کٹ رہی, وہ ہم کاٹیں گے تب اس دل میں جگہ بنے گی, یہاں اہل بیت کا پیغام آئے گا. میں ٹی وی کی مثال بہت دیتا ہوں, بعض اوقات دوست احباب بیزار آ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ اتنا ٹی وی کے خلاف بول دیتا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا یہ جو میں دیکھوں گا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ کچھ سوچیے اپنے آپ. چونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے, ایسے میں شاید پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا تھا, ایک دفعہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ٹی وی پہ تفسیر آ رہی تھی اور کوئی ایرانی چینل لگا ہوا تھا, میرا خیال ہاں بار ایرانی چینل لگا ہوا تھا, اس پہ تفسیر کا درس دکھا رہے تھے. تو بڑا اچھا مجھے لگ رہا تھا, آیت اللہ جوادی عاملی کا درس تھا اور میں دیکھ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. تھوڑی سی دیر کمرے سے اٹھا, پتہ نہیں چمچہ لانے کے لیے, چائے میں چینی ڈالنے کے لیے, کمرے سے اٹھا بورچ خانے تک گیا, وہاں پہ دیوار پہ کوئی پردے لگے ہوئے تھے, اس کو میں نے دیکھا, مجھے اچھا لگا, اپنے گھر میں لگا ہوا تھا, واپس آیا دیکھا, اب دل نہیں چاہ رہا دیکھنے کا. میں سوچنے لگا یہ کیا ہوا, ابھی ایک منٹ پہلے میرا یہ تفسیر کا درس دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا تھا, اور شخصیت آیت اللہ جوادی عاملی کی ہے جس کے بارے میں مجھے تقریباً اتنی نام ہے کہ یہ آدمی پاکیزہ ہیں, بہت پاکیزہ ہیں. ایک منٹ پہلے میرا دل چاہ رہا تھا, میں بورچہ خانے تک گیا ہوں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, ادھر تک جانے میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں چمچہ لے کر آیا ہوں اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہے, چائے پینے کا ارادہ کر رہا ہوں یہ بھی گناہ نہیں ہے, پھر یہ مصیبت کیا ہوئی ہے بیچ میں, میرا دل کیوں اتر گیا اتنی سی دیر میں؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ جو ایک منٹ کے لیے میں نے پردوں کی طرف دیکھا کہ یہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے, شاید اتنا بھی قبول نہیں ہے. دل کہیں نہیں جوڑنا ہے, دل صرف خدا کی طرف رکھنا ہے. پھر بات سمجھ میں آئی وہ گلگت والے عالم کی, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنے دل کو مسجد حرام. اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو آپ بہت ہی غلط کہہ گئے, اس کا مطلب یہ کہ ہم جب خریداری کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ تو ہمارا دل لگے گا, پھر اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا نا, ان تمام چیزوں کو ایک نقطے کے اور ایک سائے کے اندر رکھنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ خدا نے مجھ سے چاہا ہے تو کروں, اور اگر نہیں چاہا تو نہ کروں. اپنی ہر محبت کو خدا اور حجت خدا کے تابع بنانا پڑے گا. اگر ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں ہم نصرت امام کے لیے تیار ہیں, ورنہ خدا فضل کرے شاید ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں, ہم تیار نہیں ہیں. اچھا اب اس کی مثال اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ ہمارے لیے اور یہ بات واضح ہو جائے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان یہ کہ بھائی یہ بس کی بات نہیں ہے چلو بھائی جمع کرو کہیں اور جاتے ہیں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, بس کی بات ہے. طریقہ کار کیا ہے وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو سال پہلے بھی یہاں پہ عرض کیا تھا مجھے یاد آتا ہے. طریقہ کار یہ ہے جو کام کرنے لگے اپنے آپ سے پوچھیں یہ کام حجت خدا دیکھ رہے ہوں گے انہیں اچھا لگے گا. طریقہ یہ ہر کام کو حجت خدا کے سائے میں, ہر کام حجت خدا کے سائے. مثلا ایک آدمی کسی غریب کی مدد کرنے والا ہے, اس کی بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. مثلا وہ ایک غریب کی مدد کرتا ہے, کہتا ہے یہ سوچتا ہے میں اس غریب کے کام آ رہا ہوں, خدا قیامت کے دن مجھے عذاب سے بچائے گا. اچھی نیت ہے, بری نہیں ہے, اچھی نیت ہے. ایک دفعہ غریب کے کام آتا ہے, یہ سوچتا ہے کہتا ہے یہ ہمارے قوم قبیلے کا آدمی ہے, دس جگہ بتائے گا, بہرحال بات پھیلے گی. یہ بری نیت ہے. اس پہلی نیت میں آخرت کے لیے کچھ ہے, اس دوسری نیت میں آخرت کے لیے کچھ نہیں. ایک دفعہ وہ یہ سوچتا ہے اس سے ہماری جان پہچان ہے یار, جان پہچان کا آدمی ہے, کہیں کام کر دینا چاہیے اس کے لیے. یہ بھی کر دیا, یہ بھی بہت بری نیت نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے. اصل میں نیت کیا کرنی چاہیے ہمیں جو اچھی نیت بن جائے, یوں سمجھ میں آتا ہے نیت یہ کرنی چاہیے یہ بھی حجت خدا کا ماننے والا ہے. یہاں سے شروع کریں, کیا کریں, اپنی تمام نیتوں کے اندر حجت خدا کو بیچ میں لے آئیں, یہ بھی حجت خدا کا ماننے والا ہے, یہ بھی اسی مولا کا ماننے والا ہے جس کا میں نوکر ہوں یا میں جس کا نوکر بننا چاہتا ہوں. شاید میں نوکر بھی نہیں بن پا رہا, فخر کروں گا اگر نوکر بن جاؤں. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنی تمام نیتوں کے اندر حجت خدا کو شامل کر سکتے ہیں, خدا کی حجت کا یہ ماننے والا ہے. مثال کے طور پر ایک اور کام سوچ سکتے ہیں, مثلا آپ نے کسی غریب کو دیکھا آپ اس کو صدقہ دینے والے ہیں, اپنے طور پہ کیا سوچیں, یوں سوچیں اگر حجت خدا اس غریب کو دیکھتے تو صدقہ دیتے, میں ان کی نیابت میں انجام دے دیتا ہوں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان کی نیابت میں ہونے ہیں اس دنیا کے اندر. مثلا اگر وہ تشریف لائیں گے غریبوں کی فکر کریں گے یا نہیں کریں گے, کریں گے, ان کے اجداد نے یہی کیا تھا, وہ قبول کرتے ہیں ان اعمال کو. صاحب ایک واقعے کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ایک آدمی کہیں بہت زیادہ کام آتا تھا غریب غربا کے, تو امام تشریف لائے اور اس نے پوچھا مولا میرا عمل قبول ہے؟ مولا نے فرمایا تم وہ کر رہے ہو جو میرے جد امجد کرتے تھے, اس لیے قبول قبول. ایران میں ایک عالم ہے ہوا قراتی نام کر کے, محسن قراتی, بہت مشہور ہیں, ہر ہفتے ان کا درس آتا ہے ٹی وی کے اوپر. وہ کہیں کسی علاقے میں ایک آدمی سے ملنے گئے, ایک عالم سے. وہ کوئی شاید امام جمعہ تھے, جمعے کی وہاں چونکہ جمعے پورا شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے بس, تو وہاں جو امام جمعہ ہوتا ہے وہ بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. پھر وہ جناب علی ملنے گئے, شاید امام جمعہ تھے یا نہیں تھے, بہرحال وہ وہاں پہ بیٹھ اس علاقے میں بہت مشہور تھے. تو کہنے گئے کہ وہ ایک آدمی مانگنے آیا, ان کے نوکر نے بتایا کہ آغا صاحب ایک آدمی مانگنے آیا. تو انہوں نے جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک تکیا تھا, اس کے نیچے ہاتھ ڈالا, ایک نوٹ نکالا, اس سے کہا جاؤ یہ دے دو, دے دیا اسے. ایک اور مانگنے والا آیا, اس نے پھر آن نوکر نے کہا کہ آغا صاحب وہ ایک اور مانگنے والا, انہوں نے پھر ہاتھ ڈالا نکالا اس کو دے دیا وہ چلا گیا. یہ لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے ہم نے دیکھا کہ 15-20 دفعہ بندہ خدا نے ہاتھ ڈالا نکالا پھر دے دیا, ہاتھ ڈالا نکالا دے دیا. تو کہنے کی ہم نے سوچنے لگے کتنی دولت چھپا کے رکھی ہے یہاں پہ, ختم ہی نہیں ہو کے دیتی, اتنی دفعہ ہاتھ ڈالتے نکالتے پیسے دے دیتے ہیں, دیکھا بہت دولت ہونی چاہیے. اتفاقاً وہ صاحب یہ جو عالم بار بار ہاتھ ڈال رہے تھے نکال رہے تھے جا رہے تھے, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گئے. جو آغا قراتی کے ساتھ لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی جرات کرنے کا کہنا, آغا صاحب میں دیکھ ہی لوں اس تکیے کے نیچے کتنی دولت رکھی ہے. صاحب اس نے تکیہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ بھائی وہ جتنی دولت تھی وہ ختم ہو گئی, اب اس کے نیچے کچھ نہیں, اب تکیے کے نیچے کچھ نہیں. انہوں نے کہا چلو ہمارے نصیب میں کچھ نہیں تھا, ورنہ اگر کچھ ہوتا تو مانگ ہی لیتے, شاید ہمیں بھی مل ہی جاتا. انہوں نے تکیہ ویسے ہی رکھ دیا. تھوڑی دیر میں وہ عالم پھر آ کے بیٹھ گئے, پھر نوکر آیا کہنا آؤ صاحب وہ ایک آدمی مانگ رہا, انہوں نے پھر ہاتھ ڈالا پھر پیسے نکالے پھر دے دیا. ارے کہا جی داستان پھر شروع ہو گئی. تو وہ دیکھتے دیکھتے 5-10 آدمیوں کو انہوں نے اور دے دیا. اب یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ عجیب مارکا ہے بھائی, وہاں کچھ تھا ہی نہیں اور بندے خدا ہاتھ نکالے جا رہے ہیں اور بار بار پیسے دیے چلے جا رہے ہیں. تو وہ ان کے مصر ہو گئے, پیچھے پڑ گئے, یعنی آ صاحب یہ راز بتا دیں, مصاحب بہت ہو گئی ہمیں, اتنی دیر سے ہم پیسہ دیکھ رہے ہیں, یہاں کچھ تھا ہوا نہیں, ہم تو خاموش بیٹھے رہے, اب آپ بتائیں گے ہوا کیا. انہوں نے بہرحال تھوڑا ٹالا معاملے کو, کہ نہیں ایسے ہی ہو گیا ہے, تھا تم نے دیکھا نہیں ہوگا صحیح سے. انہوں نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں تھا, ہم نے خود تکیہ اٹھا کے دیکھا ہے, کچھ نہیں تھا یہاں. تو انہوں نے یہ کہا, اس طرح کا بتایا واقعہ, مجھے بہت اچھی طرح تفصیل سے نہیں یاد, کہنے کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وقت کے امام نے کہا تھا کہ تم یہ کام کرتے رہو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, کرو تم یہ. اب کچھ کام لگتا ہے امام کو بہت پسند ہیں, ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے, فرمایا تم کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ساتھ دینا کیسا تھا, کچھ نہ ہونے سے ہوئے چلا جا رہا ہے اور وہ دیے چلے جا رہے ہیں. ہاں اگر ایک دن یہ سوچے نا میں دے رہا ہوں بس, پھر تکیہ خالی ہے, پھر تکیے کے نیچے کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ ہے, امام ایک ذمہ داری بھی دیتے نا کبھی, اگر خود اتنے خوش نصیب ہوں ہم کہ کوئی ایک ذمہ داری مل جائے, فوراً سمجھنے لگتے ہیں ہم میں کچھ ہے جو امام نے دیا, بس کباڑا ہو گیا وہیں پہ معاملہ ختم, صفر کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے, اب دوبارہ سے شروع کرو, 10 سال محنت کرنی ہے. کرنا کیا ہے, کچھ کاموں کو یہ سوچ کر انجام دیں کہ مولا آپ کی نیابت میں ہم چاہتے ہیں انجام دے دیں, چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو. اب میں ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, بس آج کی زحمت آپ کی تمام کریں. یہ لائٹ بہت اچھا ریمائنڈر ہے, لائٹ جاتی یاد دلاتی ہے کہ اب بھائی اس کو اینڈ کی طرف لے کر جانا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے امام چاہتے ہیں کچھ عبادتیں انجام پائی جائیں, امام چاہتے ہیں کچھ عبادتیں انجام پائی جائیں. یہ جو ہم لوگوں کے یہاں پہلے کے علماء میں سنت تھی, ابھی ہم لوگوں کے یہاں یہ چیز بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک روایت کے اندر لکھا تھا کہ امام ایک شخص کے پاس, ہاں آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس, آیت اللہ مرشی نجفی قم کے اندر ہوتے تھے, کچھ وقت پہلے فوت ہوئے, بہت بڑا کتاب خانہ ہے قم میں ان کا, ان کے صاحبزادے نے سنبھالا ہوا ہے, بہت بڑا کتاب خانہ. ایک موقع پہ مشرف ہوئے امام کے حضور, امام نے ان کو کچھ نصیحتیں کی, نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ قرآن پڑھو اور قرآن کا ثواب ان مومنوں کی روح کو بخش دو جن کی روح کو کوئی بخشنے والا نہیں, یا ایسے ہیں ان کے کچھ ورثہ باقی ہیں لیکن اپنے مرحومین پہ توجہ نہیں کرتے, تم توجہ کرو, تم توجہ کرو. تو پہلے یہ تھا کہ لوگ جب بھی کوئی کام کرتے تھے ثواب کسی کو بخشتے تھے, اب یہ ہو گیا ان چیزوں پہ توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو وہ مرحومین کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اچھے کاموں میں سے ایک کام ایک عالم نے اپنی نصیحت میں لکھا ہوا تھا, ایک عالم نے اپنی نصیحت میں لکھا ہوا تھا, ہر روز نماز وحشت پڑھو, ہر روز نماز وحشت پڑھو اور مومنوں کو ثواب پہنچاؤ, جو بھی مومن کہیں پر بھی مراؤ, کہا نماز وحشت پڑھو مومنوں کو ثواب پہنچاؤ جو مومن کہیں پر بھی مراؤ. فائدہ کیا ہوگا, فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں دوسرے شہر جا رہے ہو پہلے سے پارٹی بنا کے رکھو, ہم سب نے مرنے کے بعد کہیں اور جانا ہے, تو وہ جو پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی پارٹی ہماری ہونی چاہیے کہ جب ہم پہنچے تو ہماری دعا دینے والے پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, اچھا ہے, فائدہ رہے گا ہم لوگوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہ کی کہ پہلے سے نماز وحشت لوگوں کے لیے پڑھا کرو تاکہ ان کو کہیں نہ کہیں آپ سے رابطہ بن جائے. لب لباب کیا ہے, کچھ کاموں کو انجام دیں انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ان کاموں میں سے اہم ترین کام کیا ہے, ان کے ماننے والوں کے کام آنا, ان کے ماننے والوں کے کام آئیے. اگر آپ کو زندگی میں کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جو واقعا مستحق ہو, آپ اس کے بالکل خلوص سے کام آئیں, کسی کو خبر نہ ہونے دیں, اور وہ آپ کے لیے دعا کر دے, حتیٰ اگر وہ دعا نہ بھی کرے بس وہ اتنا ہی سوچ لے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی, بہت کافی ہے ہمارا آپ کے لیے, بہت کافی ہے. زندگی میں جستجو کریں لیکن یہ کام ایک شرط اور قید کے ساتھ ہے, یہ خلوص سے انجام پانا ہے, قید و شرط خلوص کی ہے, یہ مشکل کام ہے. کیونکہ ایک بات اگر دو آدمیوں کے سامنے بھی آ گئی پھر خلوص رہنا بہت مشکل ہے, پھر خلوص باقی رہنا بہت مشکل ہے. یہ جو بعض اوقات ہم لوگ ہوتا ہے نا, ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں پھر بعد میں ایک ایڈورٹائزمنٹ لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا تھا, اس کا مطلب یہ کہ اس کام کا جنازہ نکل چکا ہے, اب اس میں کچھ بچا نہیں ہے. اس لیے میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھ جیسا آدمی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ مجلس میں پڑھ کے میں اہل بیت کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ میں سب کے سامنے کر رہا ہوں، شاید اس میں کچھ اور مجھے ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ خدمت بنے، ورنہ یہ سب لوگوں کے سامنے جو کام انجام پاتے ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اچھا موقع کون سا موقع ہے؟ جب کوئی آپ کو خاموشی سے کوئی کام کرنے کو مل جائے، خاموشی سے کوئی کام کریں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے کچھ کام آ جائے، اب ان کے کام آئیں، یہ وہ کام ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں۔ آخر میں ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اصلی سید ملے واقعی سید اس کے کام ضرور آئیے گا، واقعی سید، ایسا سید کہ جس کے اوپر آپ قسم کھا کے کہہ سکیں یہ اولاد رسول میں سے ہے، اس کے کام آنا بہت ضروری ہے، اس سے بہت سارے راستے کھلنے ہیں ہم لوگوں کے۔ صاحب ایک واقعہ اس طرح سے، تفصیل آگے زیادہ ہے کہ یہ ایک دکاندار تھا، دو دکاندار تھے، ان کے گھر ان کے محلے میں ایک سید کا انتقال ہو گیا، سید مر گیا، اس کی بیوہ رہ گئی، اس کے بچے رہ گئے، یہ جو دو دکاندار تھے انہوں نے اس سید سیدانی سے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی ضرورت پڑا کرے بچہ بھیج دیا کرو دکان پر، ہم دے دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کبھی کبھی آتا تھا دکانداروں سے ان دونوں میں سے لینے کے لیے، تو ان دونوں میں سے ایک دکاندار امام سے ملاقات کے لیے ایک کوئی ورد کر رہا تھا، ایسے ورد بہت زیادہ لکھے ہیں، پتہ نہیں ان سے کچھ چیزیں شاید ثابت نہیں ہوئی ہیں لیکن لوگ کرتے ہیں بہرحال ایسے کام۔ تو وہ ان میں سے کوئی اس طرح کا ایک ورد کر رہا تھا، مثلا کہتے ہیں 40 رات شب جمعہ یا بدھ کی رات کو جم کران جانا اس طرح کا ایک کام ہے، جیسے مسجد سہلا کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ بدھ کی رات منگل کا دن گزار کر جو رات ہوتی ہے اس میں 40 ہفتے اگر کوئی مسجد سہلا جائے تو امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ البتہ ملاقات کا مطلب پہچاننا نہیں ہے، ان کے لیے ملاقات ہو پہچانتا نہ ہو، یہ بہت ہوتا ہے۔ تو وہ جناب علی اس قسم کا کوئی چلا کر رہا تھا 40 دن کا، میں نے کہا ان کے اوپر کوئی روایت نہیں ہے، لوگوں میں مشہور ہے ایسے ہی، شاید اثر بھی ہوتا ہو لیکن بہرحال روایت نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی 40واں نزدیک تھا، 40واں اس کا نزدیک ہونے والا تھا، بہرحال وہ ایک بچہ آیا اس بیوہ کا، اس نے کہا کہ مثلا صابن دے دو اس سے۔ اچھا یہ پہلے کوئی تپا بیٹھا تھا کسی مسئلے کے اوپر، بکری کم ہو رہی تھی کیا ہو رہا تھا، اس بچے سے کہنے لگا کہ بھائی دو دکانداروں نے وعدہ کیا تھا، ایک نے وعدہ نہیں کیا تھا، اس نے بھی وعدہ کیا تھا، کبھی ادھر بھی چلے جایا کرو، ہمیشہ آ جاتا ہے ہماری پاس مانگنے کے لیے۔ وہ بچہ بےچارا گھبرا گیا، یار کوئی ڈانٹ رہا ہے یہ، تو وہ چلا گیا واپس، اس نے لیا ہی نہیں، وہ گھر چلا گیا۔ ان صاحب کا 40 پورا ہو گیا، 40 پورا ہوا، اب اس انتظار میں تھے کہ آج رات امام سے ملاقات ہونی ہے، امام سے ملاقات نہیں ہوگی تھی، لیٹ گیا رات، لیٹ گیا رات کو، اس کو ایسا لگا جیسے کوئی گھر کے باہر صحن میں اس کا نام پکار رہا ہے۔ اچھا پہلے تو ڈرا کہ نہیں معلوم بھائی کون آدمی ہے جو باہر نام پکار رہا ہے، گھر کے باہر آیا صحن میں، دیکھا صحن سے آواز نہیں آ رہی، گلی سے آواز آ رہی ہے، اب گھر کا دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اب اس کی جان نکل رہی تھی کہ میں گھر کا دروازہ کھول دوں، پتہ نہیں کون ہو مجھے پکار رہا ہے، پوچھا اس نے کون ہے، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہی کون، بس اس کا نام پکارا جا رہا ہے۔ اچھا ڈر کے مارے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو کوئی نقاب لگائے ہوئے سامنے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ یہ جملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت اہم، اصلی سید مل جائے اس خاطر عرض کر رہا ہوں، فرمایا ہم اپنی اولاد کو پالنے کے لیے تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا ہم اپنی اولاد کو پالنے کے لیے تمہارے محتاج نہیں ہیں، چاہتے تھے تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ۔ اس خاطر عرض کر رہا ہوں کوئی اولاد سید مل جائے، واقعی سید جس کے بارے میں آپ قسم کھا سکیں ہاں بھائی اولاد اولاد رسول میں سے، اس کا احترام ضروری ہے، لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ انصافاً عرض کروں پہلے میں خود سمجھتا تھا کہ شاید معاملہ بہت اہم نہیں ہے، لیکن جب اس قسم کی روایات پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ نہیں یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس معاملے میں کوئی اہمیت ہے جو ضرورت سے زیادہ اہمیت کی ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں اس واقعے کو بھی علماء نے قبول کیا کہ ہاں یہ مستند واقعہ ہے، مستند کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں تمام کے کام آئیں، سب کے کام آئیں، وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آپ ان کے کام آنے کی کوشش کریں، ان کی مصیبتوں میں حل کرنے کی کوشش کریں، بالاخص اگر کوئی ایسا ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ مستحق بھی ہے، سادات میں سے بھی ہے، آپ اس کے ضرور کام آنے کی کوشش کریں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص پاکستان میں پارا چنار میں مومنین پارا چنار سخت وقت سے گزر رہے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار مومنین عراق, مومنین لبنان, مومنین ایران, پاکستان کے مومنین, دوسرے ممالک کے مومنین کفر کے حملے کی زد میں ہے, پاک پروردگار پرچم ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما, پرچم کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تمام امیدیں تیری حجت کی سمت ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی قربانیوں اثار و شہادتوں کا واسطہ ہے, پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ ان تمام مومنین و مومنات کے لیے جو مرحوم ہوئے, بالاخص وہ جو انسان حد کے اندر شہید ہوئے, اور اس کے ساتھ اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے اور برادر رضوان سندھو صاحب کے مرحومین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.